السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الملک السلام، المؤمن المهيمن العلام، شارع الاحکام، احمده سبحانه وهو ذو الجلال والاکرام والمنن المترادفات والنعم السابغات. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو حقیقی بادشاہ، سلامتی والا، نگہبان اور خوب علم والا ہے، احکام کو مشروع کرنے والا ہے. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد کرتی ہوں، اور وہ بڑائی اور اکرام والا ہے اور پے در پے احسانات کرنے والا ہے اور کامل نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے. آج ہم شروع کریں گے تفسیر آیت نمبر 123 سے سورۃ التوبہ.
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کچھ یوں بنتا ہے کہ پچھلی آیات میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ذکر تھا، اس کے بعد جہاد کے فضائل بیان ہوئے. اب یہاں ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ جہاد کس طرح ہونا چاہیے. وہ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ جہاد کرو جو قریب کے دشمن ہیں، پھر جو ان قریب رہنے والوں کے قریب ہوں، اور اس طرح آگے بڑھنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشرکین عرب سے قتال کیا، پھر بنو قریظہ اور بنو نذیر اور خیبر کے اہل کتاب سے جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے. جب ان سے فارغ ہوئے تو پھر شام کا قصد کیا. غزوہ موطہ اور غزوہ تبوک یہ سب شام ہی کی طرف اقدام تھا. پھر خلفائے راشدین نے بھی اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا، سب سے پہلے شام کو فتح کیا، پھر عراق کو، پھر مصر کو. تو یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لڑو یا جنگ کرو ان لوگوں سے جو تم سے قریب ہوں کفار میں سے. ولایا کا مطلب ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یک کے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی قریب ترین. اب یہاں قریبی سے مراد کیا ہے یہ ڈیٹرمن کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ بھی کیا گیا ہے ٹرانسلیشن کر کے، کہ دیکھیں یہ لکھا گیا ہے کہ ایمان والے جو ہیں، جو نان بلیورز ہیں، جو ان کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیں. یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. یہ جنگ کے آداب سکھائے جا رہے ہیں یہاں، کہ کہاں جنگ کر سکتے ہیں، کہاں نہیں، اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے. یہ لوگوں کو بلا وجہ مارنے کے بارے میں نہیں ہے آیت. اور یہاں اب قریبی کفار سے مراد، یعنی ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جو جزیرہ عرب کے قریب ہیں، اور وہ روم ہیں. رومی شام کے باشندے تھے، اور شام عراق کی نسبت مدینہ کے زیادہ قریب ہے. اب روم سے قتال کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے حارث بن عمیر کو قید کر لیا اور ان کی گردن اڑا دی، اور یہی چیز غزوہ موطہ کا سبب بنی تھی. کیونکہ کسی بھی ملک کے امبیسیڈر کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنگ کو دعوت دینا. تو یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ قریب سے مراد جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر کے لوگ. قریب والوں سے پہلے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر کام میں آسانی سے مشکل کی طرف جانا چاہیے، قریب سے دور کی طرف جانا چاہیے. یعنی انسان سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے، یعنی ایک سبق سکھایا جا رہا ہے، ایک اصول دیا جا رہا ہے زندگی کا. جنگ کا اصول تو دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے کس کو دی تھی؟ گھر والوں، خاندان والوں کو، قریبی لوگوں کو. پھر 13 سال تک مکہ کے لوگوں کو ہی سکھاتے رہے، اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. تو آغاز ہمیشہ کسی بھی نیک عمل کا اپنے آپ سے کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو خود پہ اس کو لاگو کرنا چاہیے، اس کے بعد پھر نیکسٹ اپنے خاندان، ایکسٹینڈیڈ فیملی، دوست احباب، رشتے دار، اور پھر اس کے بعد جو ان کے آگے دوست رشتے دار ہیں. یعنی پہلے نمبر پر آپ کے رشتے دار، پھر آپ کے رشتے داروں کے آگے رشتے دار. جیسے بچوں کی شادیاں اور جگہوں پہ ہو جاتی ہیں تو پھر خاندان جو ہے پھیل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. اسی طرح باقی معاملات میں، لین دین میں بھی پہلا حق کس کا ہے؟ مثلاً آپ کے ہمسائے ہیں، تو ایک ہمسائے وہ ہیں جو ان نون ہیں اور ایک وہ ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں، تو رشتے دار ہمسائے کا حق پہلے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تعلق حکمت سے ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرے تو اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھے، ان چیزوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قریب کے لوگوں سے شروع کرے۔ اچھا، اسی طرح جیسے کھانا کھا رہے ہیں آپ، تو کیسے کھانا چاہیے؟ اپنے آگے سے، جو حصہ قریب ترین ہے وہاں سے شروع کرنا چاہیے، پلیٹ میں ادھر ادھر چمچ نہیں پھیرنے چاہیے۔ اب تو وہ کانٹے چمچ سے کھانے کا رواج ہو گیا نا، تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس کو مارتے جاتے ہیں اور کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے بس ٹھونگے لگاتے جاتے ہیں، ورنہ ہونا کیا چاہیے؟ اپنے آگے سے، قریب ترین جگہ سے۔ تو ہر چیز میں ترتیب اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح آپ جیسے کھانے کے بعد کچن سمیٹ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً ٹیبل سے آپ نے پلیٹس اٹھانی ہے، پہلے دور والی اٹھائیں گے یا قریب والی اٹھائیں؟ دور والی اٹھانے کا نقصان کیا ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے آپ کا کپڑا جو ہے وہ قریب والے کے اندر جا گھسے۔ اسی طرح اگر آپ نے کلیننگ کرنی ہے، اسی طرح آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے، تو یہ اصول یاد رکھے کہ کام اپنے نزدیک سے، قریب سے شروع کرنا ہے، ترتیب سے۔ اصل میں قریب سے یہاں مراد ترتیب ہے، کہ ترتیب کے ساتھ۔ لیکن کبھی اس کے اپوزٹ بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت پیش آ جاتی ہے، انسان کو دور پہلے کرنا پڑ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ میں بھی ایسے ہی حکم دیا گیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ اہل مکہ کو اور جو اس کے ارد گرد ہیں انہیں ڈرائیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے اس کو خبردار کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کہاں سے کیا تھا؟ قریب کے لوگوں سے، اپنے دوست، اپنے گھر کے افراد۔ سب سے پہلے تو آپ کی اہلیہ آپ پر ایمان لے آئیں، اور پھر اس کے بعد جو باقی سارا سلسلہ شروع ہوا، آپ کے غلام، اور پھر آپ کے دوست، اور پھر اس کے بعد جو ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی، کعب بن لؤی کی اولاد، مرہ بن کعب کی اولاد، عبد شمس کی اولاد، عبد مناف کی اولاد، ہاشم کی اولاد، یہ پھر اوپر اوپر پھیل گیا نا، عبد المطلب کی اولاد۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نیکی کے باقی کاموں میں بھی ترتیب۔ بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ میں نے کوئی اچھا سلوک کرنا ہے، کسی کی خیر خبر کرنی ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داری میں جو زیادہ قریب ہوں۔ ماں کا حق کیوں؟ کیونکہ انسان ماں کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے میں بھی قرآن مجید میں ترتیب کیا بتائی گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں، اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھ ہی، اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا شیخی کھو رہا ہو۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، دو نیکیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر آیت میں آتا ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، یعنی غیرت ایمانی پائیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جہاد کرنے پر صبر اور ثابت قدمی پائیں۔ غلظہ سے مراد یہاں صبر اور ثابت قدمی بھی لیا گیا، یعنی نرمی اور کمزوری نہ ہو تمہارے اندر۔ تو سختی سے مراد یہاں کون سی سختی ہے؟ یعنی جنگی معاملات میں سختی ہے۔ یعنی سختی کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام میں جنگ کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان کو پامال کیا جائے۔ مثلا جنگ میں مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں، بچوں، راہبوں یا اس قسم کے لوگوں کو جو عملاً جنگ میں شریک نہیں ہوتے ان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جنگ کس کی اور مارا کون جا رہا ہے۔ پھر کسی کی لاش کا مسلح نہیں کیا جائے گا، معاہدے کی خلاف ورزی کسی قیمت پر نہیں کی جائے گی، دشمن کے درختوں، کھیتوں اور چوپایوں کو برباد نہیں کیا جائے گا، یعنی جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، ان کے کھیت نہیں برباد کیے جائیں گے، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، الا یہ کہ وہ درخت جنگ کے راستے میں حائل ہو رہے ہوں۔ تو بہرحال ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اذلۃن علی المؤمنین اعزۃن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، پھر وہی بات ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے کہیں نرمی ہوتی ہے کہیں سختی ہوتی. دعوت و تبلیغ میں کیا ہوگا, سختی ہوگی یا نرمی ہوگی؟ نرمی ہوگی. لیکن جب وہ دشمنی پر اتر آئیں اور آپ ہی کو ختم کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سر تو نہیں جھکائیں گے کہ آپ مار مجھے, پھر سختی ہوگی. اسلام جو ہے وہ دین عدل ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی تم جو کچھ بھی کر لو لیکن اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تقوی آئے گا. تقوی کے ساتھ مدد ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ پھر اللہ غیب سے مدد کرے گا, اور اسی چیز کی تو کمی ہو گئی ہم مسلمانوں کے اندر, اسی لیے تو مدد نہیں آتی. اور اس کا مشاہدہ پوری تاریخ اسلام میں ہوتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلفاء, امراء اور عوام جب اللہ سے ڈرتے تھے تو اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی, اور جب وہ ظالم یا فاسق ہوتے یا عیش و عشرت میں پڑ جاتے یا آپس کی لڑائیوں میں اور آپس کے اختلافات میں پڑ جاتے تو مدد اٹھ جاتی اور دشمن ان پہ قابض ہو جاتے. تو یاد رکھیے, اللہ کی معیت تقوی کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. معیت یعنی ساتھ, یعنی محض دنیاوی ترقی یا مال و دولت کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ملتی. تو اس آیت سے قتال یا جہاد فی سبیل اللہ کی ترتیب پتہ چل کہ کس ترتیب کے ساتھ چلا جائے. اور دوسرا یہ کہ تقوی والوں سے اللہ کی مدد اور تائید کا وعدہ ہے.
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں, اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس سورت نے تو انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. سورت توبہ میں زیادہ تر جہاد اور قتال کے متعلقات کا ذکر ہے, یعنی تقریباً ساری سورت ایک موضوع کے گرد گھوم رہی ہے, اور منافقین کا ذکر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اس معاملے میں یعنی جہاد اور قتال کے متعلقات کے سلسلے میں پھر منافقین کی کتنی اقسام ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات کے نازل ہونے کے بارے میں منافقین کے موقف کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب بھی قرآن کی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو ان منافقوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا ہے, تمہیں کیا ملا اس سے. لیکن ایمان والوں کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. جب کوئی سورت اور نازل ہوتی ہے, جب کوئی قرآن کا نیا حصہ پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافے پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں. یہاں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور ہر روز اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج کے لیسن کے بعد میں نے کیا سیکھا, میرے ایمان میں اور میرے عمل میں کیا بہتری آئی. تو اذا ما انزلت سورت, سورت سے مراد سورت القرآن, قرآن کا ایک حصہ, خواہ وہ سورت کی کچھ آیات ہوں یا پوری سورت ہو, اشارہ ہے سورت یا سورت کا کچھ حصہ جب نازل ہوتا ہے. فمنہم, تو ان میں سے یعنی منافقین میں سے, من یقول, کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے یعنی مذاق اڑاتے ہوئے, ایوکم, کس کو, زادت ہو, زیادہ کیا اس کو یعنی کس شخص کو, ہاذہ, اس سورت نے ایمانن, ایمان میں. منافقین ایسے خبیث لوگ تھے کہ قرآن کے مرتبے کو بھی کم کرنے میں باز نہیں رہتے تھے. یعنی اگر قرآن آپ کے دل پہ اثر نہیں کر رہا تو آپ میں مسئلہ ہے, قرآن میں تو مسئلہ نہیں ہے. قرآن ابو جہل نے سنا تو سب سے بڑا فرعون بن گیا, اور عمر بن خطاب نے سنا تو سب سے اچھے مسلمان بن گئے, ابو لہب نے سنا تو کتنی شدید مخالفت کی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو ہر دم کتنا ساتھ دیا. اپنے بیگانے ہو گئے جن کو سمجھ نہیں آیا, اور پرائے اپنے ہو گئے قرآن نے جن کے دلوں پر اثر کیا. اور ایسی بہت ساری مثالیں کہ کچھ لوگ قرآن سن کر, قرآن پڑھ کر پگھل جاتے ہیں, ان کی پوری شخصیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے, ان کے اندر ٹوٹ پوٹ کا ایک عمل ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک نئے انسان بن جاتے ہیں, ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں, ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں, ان کا لین دین بدل جاتا ہے, ان کی شادی بیاہ کے طور طریقے بدل جاتے ہیں, ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی. اور کچھ لوگ اس کو ایک خانے میں رکھتے ہیں, بس سننے کی حد تک, علم بڑھانے کی حد تک, نام لگانے کیا تھا, اور اس کے بعد کرتے وہی ہیں جو ان کی پرانی زندگی میں جاہلیت میں وہ کرتے رہے, عملی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھ کر صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ کرنے لگ جائیں, وہ تو کرنا ہے، جو حکم ہمیں دیے گئے کرنے کا وہ تو کرنا ہے، لیکن ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ان چیزوں کو چھوڑا نہ جائے جن کو چھوڑنے کا حکم ملا ہے. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. ہم ایک طرف کورس پہ کورس کیے چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا معاملہ، ہمارا لوگوں کے ساتھ طرز عمل، ہماری فضول خرچیاں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ایک طرح ہوتے ہیں، ذرا سی مجلس بدلتی ہے تو بالکل ہماری گفتگو ہی تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹاپک تو بدل سکتا ہے لیکن انداز تو نہیں بدل سکتا نا، کہ کہیں ہم ایک باوقار انداز میں بیٹھے ہوں اور کہیں ہم بالکل جیسے دین ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرا ایسا رویہ اختیار کر لیں صرف دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے. یعنی سب سے زیادہ حقدار کون ہے کہ اس کو راضی کیا جائے؟ یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو پھر کیا جس ماحول میں اور جن لوگوں میں بیٹھ کے ہم زور زور سے کہکے لگا رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہوتا، وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. پھر ہم بالکل دنیا داروں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں جس میں کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، حقیقت ہے یا فراڈ ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو ایمان جب بڑھتا ہے تو عمل میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر ایمان نہیں بڑھتا تو عمل میں تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے اس قرآن کے بارے میں ایسا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں کہ انسان کو سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے، اس میں کون سی ایسی دلیل ہے، یہ باتیں تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو اصل مسئلہ ایمان کا ہے. اگر ایمان ہوتا تمہارا تو پھر تو ضرور تبدیلی آتی. ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی ایسی کیفیات آتی ہوں. رات میں سورۃ الحدید پڑھ رہی تھی تو پہلی آیت میں نے پڑھی تو میں چونک گئی، حالانکہ کتنی دفعہ یہ آیتیں پڑھی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اچھا، تسبیح کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا. اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے. تو میں نے کہا اچھا، یہ ساری چیزیں، یہ درخت، یہ چھت، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. یہ ہو رہا ہے، بالکل ایک عجیب سی میرے اوپر کیفیت آ رہی ہے کہ اچھا یہ ایسے ہو رہا ہے، یہ سارے یہ کر رہے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں، میری تسبیح کیا ہے؟ میں تو صبح شام تسبیح اٹھاتی ہوں، 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدی پڑھ لیتی ہوں تاکہ بخشش ہو جائے، بس یہ میرا مقصد ہے. اللہ سے تعلق کوئی نہیں ہے. جیسے بچوں کو کبھی کوئی کام دیتے ہیں نا آپ، تو وہ کر کے کہتے ہیں یہ کر لیا ہم نے، آپ دیکھ لیں کر لیا، بس سر سے اتار کے. وہ مرضی نہیں ہوتی نا کرنے کی، زبردستی ہوتی ہے، بس اب کہہ دیا تو اب کرنا پڑ گیا تو کر لیں. اب ہم بھی مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو ہم نے قرآن پڑھ لیا تو اب ہمیں کرنا پڑ گیا تو بس کر لیں. بھائی کیوں کر لیں، کس لیے کر لیں؟ باقی ساری مخلوق کیا کر رہی ہے اور میں کیا کر رہی ہوں؟ باقی تو اتنے خوبصورت کام میں لگے ہوئے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں؟ اس طرح کی تسبیح میری زبان کیوں نہیں کر رہی؟ ان کا تو عقل شعور بھی کم ہے اور مجھے تو اللہ نے ان سے زیادہ عقل شعور دیا ہے، تو میں وہ عقل شعور کہاں استعمال کر رہی ہوں؟ اور ترجمہ پڑھ کے بھی ہم کہتے ہیں ہم نے پڑھ لیا، ہم نے کورس کیا ہوا. حفظ کر کے کہتے ہیں ہم نے حفظ کیا ہوا ہے. اگر پوچھو یہ آیت کہاں ہے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. نام لگ جاتا ہے کہ حافظ ہیں اور اس کے بعد یاد کچھ نہیں ہوتا. ترجمہ پڑھ کے پھر کہتے ہیں ہاں یاد ہو گیا، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ ترجمہ، ہم اس کی ڈیپ تک سوچتے نہیں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں سمجھتے نہیں.
جیسے سوچتے ہیں اب آج کل کے جیسے حالات ہیں، ہم جیسے میں اپنی بات کر رہی ہوں، ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہوں، لیکن ایک بات جیسے جو سمجھ آئی کل دیکھا سنا، وہ کسی نے ایک دین شو آتا ہے یہاں پہ، ایک امریکن مسلم جو کنورٹ ہوا ہوا ہے، تو وہ اس کی طرف سے اس نے پیش کیا کہ جو نان مسلم یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں او مائی گاڈ یہ کیسے لوگ ہیں جو بچہ ہاتھ میں مرا ہوا ہے اور اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، دے آر پریزنگ گاڈ، یہ کیسے، ان کا کیسا ایمان ہے، یہ کیسا مذہب ہے. اس طرح کی کئی انہوں نے ویڈیوز ڈالی اور لوگوں کی دکھائی، میں قرآن لے کر آؤں گی، میں قرآن لا رہی ہوں. ایک اور عورت تھی، میں تو اب پڑھوں گی قرآن، یہ کیسا ایمان ہے، ہم ویسٹ والے کہاں ہیں، چاروں طرف سے ہر چیز پڑھ رہی ہے پھر بھی خدا کو مان رہے ہیں،
پھر بھی
ہم لوگوں نے تو خدا کو ہی چھوڑ دیا. ہاں الحمدللہ اور خدا کو مان رہے ہیں. پھر ایک نے کہا کہ صرف مجھے جو سب نظر آ رہا ہے اتنی ویڈیوز میں کہ دے فیئر اونلی اللہ، سب کچھ پڑ رہا ہے، گر رہا ہے، اور ایک کسی نے شکایت نہیں کی جوز ان کے بارے میں، مطلب جو کسی نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، صرف الحمدللہ اس طرح سے. تو میں نے نہیں ایسے سوچا تھا. تو
اس کو پازیٹیوٹی کہتے ہیں، یہ ایمان ہوتا ہے نا، اور جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے نا اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے، اور وہی اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اور پھر اور بڑھ جاتا ہے.
جی استاد جی، کل کے لیسن میں سبحان اللہ جہاں ہمارا لیسن اینڈ ہوا تھا، تو اس میں بھی تو تمام مسلمانوں کی بقا کے لیے ٹل قیامت یعنی ایٹ دا اینڈ قیامت تک ہمیں ایک رول دے دیا گیا سبحان اللہ. کتنی زبردست پلاننگ ہے اس آیت مبارکہ میں, مینجمنٹ ہے کہ سب لوگ گھروں سے نہیں نکلیں, چند لوگ نکلیں اور دین سیکھیں اور پھر واپس آئیں اور اپنے علاقوں میں سکھائیں. اور اس کو میں یہ سارا دن کل سوچتی رہی ہوں کہ اگر یہ رول آج بھی اپنا لیا جائے تو ہر گھر روشن ہو جائے.
بالکل,
کتنے گھر جو ہیں وہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں, گھر نہیں بلکہ پورے کے پورے شہر گاؤں ایسے ہیں جہاں کوئی بندہ نماز کے لیے نہیں نکلتا, کوئی صبح ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے, کوئی
مسجد نہیں ہے,
جی مسجدیں بھی نہیں ہیں. یہ بہت کل سے یہ گونج آتی رہی ہے کہ کاش ہم اس رول کو اپنا لیں کہ ایک ایک فرد ہی گھر میں سے ہم نکال دیں, اگر پانچ بچے ہیں تو ایک بچہ ہم
اسکالر اللہ کے رستے میں دے دیں.
جی
بالکل. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا, تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو زیادہ کر دیا ان کو اس صورت نے ایمان میں, یعنی قرآن کو سیکھنے, غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اور انسان جتنا بھی آیات کو پرسنل لیول پہ لیتا ہے, اپنی عقل سے سوچتا ہے, ان کے اوپر غور کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو ایمان بڑھتا ہے, کیونکہ ایمان اقرار, تصدیق اور عمل کا نام ہے. یعنی ان کے دل کے علم اور یقین میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور زبانی تصدیق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ہر سورت کے نازل ہونے سے مومنوں کے پاس نئے دلائل آ جاتے ہیں, نئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں, مسلسل انسان کی گروتھ ہوتی رہتی, نئی نئی چیزیں روز سیکھتا رہتا ہے. وہم یستبشرون, اور وہ خوشیاں مناتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, استبشار, ایسی خوشی جو چہرے پہ ظاہر ہو جائے. یعنی جو ہی ان کا ایمان بڑھتا ہے تو ان کی خوشی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہ ہے قرآن, اس سے حقیقی معنوں میں غم دور ہوتے ہیں. تو اس سائے سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ قرآن کے کسی حصے کو قبول کرنے میں اہل ایمان اور اہل نفاق میں واضح فرق ہے. قرآن کے نزول سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور منافق کا نفاق بڑھتا ہے. قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارے میں اضافے کا باعث ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, اور جو ہم قرآن میں سے نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو وہ خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. قرآن ایک ہی ہے, کسی کا ایمان بڑھ رہا ہے اور کسی کا نقصان بڑھ رہا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ, کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون, اور جو ایمان نہیں لاتے, فی آذانہم وقر, یہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وہو علیہم عمی, اور وہ ان کے حق میں اندھا پن ہے. اولئک ینادون من مکان بعید, یہی لوگ ہیں جو گویا دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہیں, جیسے دور سے آواز آ رہی تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کی نعمت پر خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہونا چاہیے. ہم سب بھی اپنے دلوں سے پوچھیں کہ ہم اس نعمت پر کتنے خوش ہیں. کیا ہم وہم یستبشرون کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر روزانہ ہماری خوشی میں اضافہ ہوتا ہو, اور پھر اس علم پر جو ہمیں ملتا ہے اگر تھوڑا سا بھی کوئی عمل کرنے کا موقع مل جائے تو اس پر بھی ہمارے دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جائے. کیونکہ سورۃ یونس میں آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون, اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے اور وہ شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے, یعنی دل کے اندر جو نفرتیں اور حسد اور بغض اور کفر اور شرک اور نفاق اور جو کچھ بھی ہے, غم اور غصہ اور ڈپریشن, ان سب چیزوں کے لیے شفا ہے. اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کہہ دیجئے انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ وہ ضرور اس پر خوش ہوں, وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. سورۃ النحل میں بھی آتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, اور ہم نے آپ پر ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب نازل کی جو مسلمانوں کے لیے ہدایت, رحمت اور خوشخبری ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے, کسی کا ایمان بڑھتا ہے اور کسی کا گھٹتا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے, اسی طرح ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے, اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. صحابہ ایمان بڑھانے کے لیے مجلس اختیار کرتے تھے, آپس میں مل کے بیٹھتے تھے, حضرت عمر اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا دو ساتھیوں کے ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے آؤ ہم ایمان میں اضافہ کریں، یعنی مل بیٹھ کر کچھ علمی مذاکرہ کریں تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ مجھے ایمان یقین اور فقہ عطا کر، مجھے اس میں اضافہ عطا کر. تو ایمان جو ہے ایک روشنی کی طرح ہے، جیسے ڈمرز ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے نا آف اینڈ آن بٹن، اور ایک جو ہوتا ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے کم بھی کر سکتے. تو جو جو آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں وہ لائٹ تیز ہوتی جاتی ہے کہ ایمان کی روشنی بڑھتی جاتی، اور چھوڑ دیتے ہیں تو واپس اندھیرا ہو جاتا ہے. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی صورت میں ہوتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو سفیدی بھی بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ سارا دل سفید اور روشن ہو جاتا ہے، اور نفاق ایک کالے نقطے کی شکل میں دل میں ظاہر ہوتا ہے. جیسے جیسے دل میں نفاق بڑھتا ہے سیاہی بھی بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ دل پورا کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کی قسم اگر آپ مومن کا دل پھاڑ کر دیکھیں تو آپ اس کو سفید پائیں گے، اور کسی منافق کا دل پھاڑ کر دیکھیں تو آپ اس کو کالا پائیں گے. ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانیوں سے کم ہوتا ہے. قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جندب بن عبداللہ اور ابن عمر وغیرہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. ابن مسعود کہتے ہیں جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا، یہ ایمان بڑھانے والی چیزیں ہیں. پھر فرائض واجبات اور سنتوں کی ادائیگی کرنا. تو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اور ایمان کی کمی کا خوف رہے. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، 30، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا رہتا تھا. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے، کسی کو کوئی دعویٰ نہیں تھا، ان میں سے ہر ایک ڈر رہا تھا. تو ایمان کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اللہم جدد الایمان فی قلوبنا، اور اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الیک الکفر والفسوق والعصیان. یہ سورۃ الحجرات کی آیت بھی ہے نا، جس سے یہ مفہوم اخذ کیا گیا کہ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں سجا دے، اور کفر اور فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے. اور پھر اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے خوبصورت بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا امام بنا دے. اور ہر مہینے کے آغاز میں جب چاند نظر آتا ہے تو جو دعا پڑی جاتی ہے اس میں کیا آتا ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ ہم پر اس چاند کو یعنی اس مہینے کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یعنی ہر مہینے میں اگر یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے.
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ.
تو اس صورت نے انہیں ان کی نجاست کے ساتھ مزید نجاست میں زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے. تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. پچھلی آیت میں بیان ہوا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان پہلے سے موجود ہے تو ہر آنے والی صورت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے نفاق اور گندگی ہے تو ہر نئی صورت ان کے نفاق اور خبص کو اور بڑھا دیتی ہے، اور انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ کفر پر مر جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، مرض سے مراد کون سا مرض ہے؟ نفاق، شک، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات، کیونکہ دل بھی بیمار ہوتا ہے انسان کا. تو جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی نفاق کی بیماری ہے، دنیا کی محبت کی بیماری ہے، شہوات اور شکوک و شبہات کی بیماری ہے، تو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتا اور ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا اور ان کا دل صاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے بھی اور بگڑ جاتے ہیں. فزادت ہم رجسن الی رجسن. اچھا، ہماری یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کورس کر رہے ہیں وہ سب بہت ہی فرشتے بن جائیں گے. کرتے کیا ہیں لوگ کہ اچھا وہ فلاں الہدا جاتا، اچھا وہ فلاں قرآن پڑھا، اچھا وہ لڑکی قرآن کی حافظ ہے، چلو اس کا رشتہ کر لیتے ہیں، بغیر کچھ دیکھے بھالے کچھ کیے. صرف اتنا کہ ٹیگ لگا ہوا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ ساری جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ نیچے آ پڑتی ہیں. یہ یاد رکھیے, ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن ہر ایک کے دل پہ اثر کرے. قرآن سب کے دل پہ اثر نہیں کرتا, اور کس کے دل پہ کتنا اثر کرتا ہے, جتنی اس کے اندر ریسپشن ہوتی, جتنا وہ اس کو قبول کرتا ہے. اور اگر اندر ہی صاف نہیں, دیکھیں نا گندے برتن میں آپ پانی ڈالیں گے, گندا گلاس ہو پانی ڈال تو کیا ہوگا, دودھ والا ہی گلاس ہو اس میں پانی ڈال کے پینے کا دل چاہے گا آپ کا؟ نہیں, آپ کو پانی کے لیے صاف گلاس چاہیے. تو اگر دل کے اندر ایمان کا بیج ہی نہیں لگا تو قرآن تو پھر اس کو پانی دیتا ہے, نرچر کرتا ہے, تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو قرآن سے منافق کے مرض اور شک میں اضافہ ہی ہوتا ہے. یہ ان کی بدبختی ہے کہ جس چیز سے لوگ ہدایت پاتے ہیں وہ ان کے لیے دلالت اور ہلاکت کا باعث بنتی ہے. جیسے کسی کا اگر اسٹمک اپسٹ ہو, میدا بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے, سب کھایا پیا اس کے الٹ پڑتا, بیمار کرتا ہے اس کو. تو وہی الہی بارش کی طرح ہے جس سے عمدہ زمین لہلا اٹھتی ہے اور خراب زمین دلدل بن جاتی ہے, کیچڑ بن جاتا ہے. اور بنجر زمین جو ہوتی ہے وہاں تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا, پانی سارا بہ ہی جاتا ہے, اور ہو بھی تو جھاڑ جھنکار, بس کچھ حاصل نہیں. تو ایسے ہی کچھ لوگوں کے ساتھ قرآن کا بھی معاملہ ہے, ان کے کوئی طریقہ ہی نہیں بدلتا, کوئی رویہ نہیں بدلتا, نہ ان کی گفتگو کا انداز بدلتا ہے, نہ ان کے دیکھنے کا, نہ بولنے کا, نہ معاملہ کرنے کا, کوئی چیز بدلتی ہی نہیں. تو انسان بازو کا سوچتا ہے کہ کیا ہے ان کو, تو اندر ٹھیک نہیں, ابھی وہ ایمان کا پودا لگا ہی نہیں کہ جو پھلے پھولے تو اس کی بہار نظر آئے سامنے. تو اس لیے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دے. وماتوا وهم کافرون, پھر ایسے لوگوں کا مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ انہیں ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نٹس کے کتنے فائدے ہیں, لیکن جن بچوں کو نٹس الرجی ہوتی ہے اگر وہ کھا لیں کہیں سے بےچارے تو ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ٹیڑھی ہو اور اس کے اندر آپ پانی ڈالنے کی کوشش کریں, وہ اندر جائے گا, وہ کہاں جائے گا, وہ باہر گر جائے گا. تو اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو ان کو بھی ہدایت مل جاتی, لیکن یہ دنیا کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ قرآن جیسی نعمت ان پر اثر نہیں کرتی. تو جس کا دل بیمار ہو اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, اور جس کا دل تندرست ہو وہ تندرست ہوتا چلا جاتا ہے. فزیکلی بھی آپ دیکھیں نا, اگر کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے تو اوور آل اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی. اور پھر اگر قرآن آپ کے دل پر اثر نہ کرے تو سوچ لیں کہ دل بیمار ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کو خود ہی دیکھ سکتا نا, کوئی اور تو دیکھ نہیں سکتا. تو اپنا جائزہ خود لیں کہ میں کتنے فیصد اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں.